لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہوئے دا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہوئے دا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی بر کے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو. بڑا ہوگا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. اسلام، صاحب صدر، گرامی قدر، معزز حاضرین، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب کے حکم پر پہلی مرتبہ تقریر کی غرض سے آپ کے ہاں حاضری ہوئی ہے. وقت کافی گزر چکا ہے. ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد سلیمان طارق صاحب بڑے اچھے انداز میں سیرت مصطفیٰ اور فضیلت قرآن کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے. میرے دوستو، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ اور حفاظت قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں. میرے دوستو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. کس نے لیا؟ کائنات کا کوئی انسان قرآن کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء، یہ دین کے ادارے، یہ قرآن کی حفاظت کے مرکز ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ مقرر ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن جس پیغمبر پہ آیا ہے وہ پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ ہے. قرآن سب سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ کہ جس نبی پہ قرآن اترا ہے وہ نبی بھی سب سے اعلیٰ ہے. پہلی کتابیں نبی لینے کے لیے گئے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ میرا پیغمبر جہاں گیا قرآن وہاں گیا، نبی مکے میں گیا تو قرآن مکے میں چلا گیا، نبی مدینے میں آیا تو قرآن مدینے میں آ گیا، نبی غار میں آیا تو قرآن غار میں آ گیا، پیغمبر پہاڑ پہ چڑھا تو قرآن پہاڑ پہ چڑھ گیا، پیغمبر عائشہ کے بستر پہ آیا تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ آ گیا. یہ پیغمبر کا اعجاز ہے، یہ نبی کا کمال ہے. قرآن سب سے اعلیٰ اس لیے کہ صاحب قرآن بھی سب سے اعلیٰ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقے کے لیے دین کی دعوت پیش کرتا رہا، لیکن حضور علیہ السلام کی دعوت بھی نرالی تھی، آپ کا پیغام بھی نرالا تھا، آپ کا آنا بھی نرالا تھا، آپ کا جانا بھی نرالا تھا، آپ کے صحابہ بھی نرالے تھے. میرے دوستو، آپ کا مدینہ بھی نرالا تھا، آپ کا پسینہ بھی نرالا تھا. یہ سب کچھ میرے نبی کے لیے تھا. میرے دوستو، قرآن سب سے اعلیٰ اور قرآن کا صاحب بھی سب سے اعلیٰ. قرآن سب سے اعلیٰ کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ قرآن اترا وہ پیغمبر سب سے اعلیٰ، جس شہر میں نبی آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ، جس علاقے میں نبی آیا وہ علاقہ سب سے اعلیٰ، جس رات کو نبی آیا وہ رات سب سے اعلیٰ، جس دن کو نبی آیا وہ دن سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں نبی آیا وہ مہینہ سب سے اعلیٰ، جس دن نبی آیا وہ دن سب سے اعلیٰ، اور جس صدی میں نبی آیا وہ صدی سب سے اعلیٰ. ساری کائنات ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کا آنا ایک طرف. میرے دوستو، قرآن لاجواب ہے، قرآن والا بھی لاجواب ہے. قرآن کی کوئی مثال نہیں، قرآن والے کی کوئی مثال نہیں. قرآن والا اپنی عظمتوں کی انتہا پر ہے اور قرآن بھی اپنی عظمتوں کی انتہا پر ہے. میرے دوستو، آپ کے سامنے میں رسول اللہ کی سیرت کا ایک اعجازی پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے بعد اپنے اکابر کی تعریف کے بارے میں اور اپنے مشن کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے دوستو، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے دنیا کا نظام عجیب و غریب تھا. حضور جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو دنیا کی حالت یہ تھی، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت بڑی عجیب تھی. ذرا توجہ کی ضرورت ہے، آپ میری طرف توجہ فرمائیں. دیکھیے، حضور دنیا میں آ رہے ہیں اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہی دنیا میں آنا تھا. حضور کے لانے کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء کو پیدا کیا. حضور کے لانے کے لیے سارے نبی آئے. حضور کے لانے کے لیے کتابیں آئیں. حضور کے لانے کے لیے محفل سجائی گئی. حضور کے لانے کے لیے بزم آرائی کی گئی. حضور کے لانے کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا. سب کچھ حضور کے لیے تھا. کہو سب کچھ. توجہ کریں،
حضور علیہ السلام کو اللہ نے لانے کا فیصلہ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے مدینے کو چنا، میرے لیے شہر کو چنا، میرے لیے وادی کو چنا، میرے لیے رشتہ داروں کو چنا، میرے لیے میرے سسر کو چنا، میرے داماد کو چنا. یہ حضور کی حدیث ہے. آپ ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے لانے کا فیصلہ کیا، سوال پیدا ہوا حضور کو عرب میں لایا جائے یا عجم میں لایا جائے، تو فیصلہ ہوا حضور کو عرب میں لایا جائے. عرب کے اندر کہاں سے کہاں لایا جائے، فیصلہ ہوا کہ حضور کو مکے میں لایا جائے. مکے میں قبیلے اور بھی بڑے ہیں، اسماعیل کی اولاد کے خاندان اور بھی بڑے ہیں، حضور کو کس خاندان میں پیدا کیا جائے؟ تو خاندان قریش کا منتخب کیا گیا کہ قریش کے خاندان میں رسول اللہ کو بھیجا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کرش سے ہے، اور کرش کا معنی سخت ہونا، پختہ ہونا. چونکہ نبی نے اپنی بات میں بڑا پختہ ہونا تھا، اس لیے اس کو پختہ قبیلے میں چن لیا گیا. اور قریش کے اندر شاخیں اور بھی بڑی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنو ہاشم کو چن لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا. چونکہ نبی نے ساری دنیا کی خدمت کرنی تھی، اس لیے اس کو ہاشم کے قبیلے سے چن لیا گیا. ہاشم کے قبیلے میں آدمی اور بھی بڑے تھے، کس گھر میں محمد کو لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کو عبد المطلب کے گھر میں بھیجا جائے. عبد المطلب کے گھر میں کیوں لایا جائے؟ اس لیے کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا. چونکہ محمد مصطفیٰ نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے پیغمبر کو اس گھر میں لایا گیا جو گھر پہلے سے کعبے کا متولی تھا. اب عبد المطلب کے 12 بیٹے، توجہ کریں، عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزہ ہے، ایک کا نام عبد حارث ہے، ایک کا نام عبد ود ہے، ایک کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام عبد کعبہ ہے، ایک کا نام عبد لات ہے، ایک کا نام عبد عزہ ہے، ایک کا نام عبد مناف ہے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محمد مصطفیٰ کو عبد حارث کے گھر میں نہیں بھیجا. عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد ود کا معنی ود کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، اور عبد لات کا معنی لات کا بندہ، عبد عزہ کا معنی عزہ کا بندہ، عبد مناف کا معنی مناف بت کا بندہ، حمزہ کا معنی سخت زمین، عباس کا معنی پتھریلی زمین، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. تو اپنے پیغمبر کو خدا نے نہ پتھر کے، نہ سخت زمین والے نام کے گھر میں بھیجا، نہ کھیتی کے بندے کے گھر میں بھیجا، نہ سورج کے بندے کے گھر میں بھیجا، نہ لات کے بندے کے گھر میں بھیجا، بلکہ محمد مصطفیٰ کو اس کے گھر میں بھیجا جو خود خدا کا بندہ تھا.
تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جان صحابہ، علامہ فاروقی صاحب،
جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے گھر میں اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جو میرا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے، وہ کسی غیر کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکتا. میرے دوستو، آپ رسول اللہ کے نام پہ غور کریں، حضور کی شخصیت پہ غور کریں، آپ کو پیغمبر کے نام میں سارے نبیوں سے زیادہ اعجاز نظر آئے گا. نبی کے شہر میں، نبی کے دوستوں میں، نبی کے علاقوں میں، نبی کی کتاب میں سب سے زیادہ امتیاز نظر آئے گا. یہ تو پیغمبر کے والد کی بات ہے. جب نبی کی والدہ کے انتخاب کا وقت آیا تو عرب میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، تو خدا نے اپنے نبی کی اماں بنانے کے لیے اس قبیلے کو چنا جس قبیلے کا نام بنو زہرہ تھا. زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں. چونکہ نبی بھی تر و تازہ تھا، اس لیے اس قبیلے کو چنا جو پہلے ہی تر و تازہ تھا. جب نبی کی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج ہے؟ جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا ٹھیک ہے نا بھائی، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ نیکیاں، جھولیاں نیکیوں سے بھر کر لے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگائیں، آپ جناب ہو ہا کریں. جب بات سمجھ میں آئے، پیغمبر کا ذکر ہو، تو سبحان اللہ کہنا بہت بڑی عبادت ہے. کیا کہنا چاہیے؟ آپ کی صحت تو خراب نہیں ہوگی سبحان اللہ کہنے سے؟ آپ پر کوئی پرچہ تو نہیں ہو گیا کہ آپ سمجھیں گے اگر سبحان اللہ کہہ دیا تو پرچہ ہو جائے گا؟ اور اکبر الابادی کے شعر کے مطابق وہی بات ہو جائے گی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ تو بات نہیں ہوگی سبحان اللہ کہنے سے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ توجہ سے میری باتیں سن رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ تو میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا تو عرب کے اس بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. کہو لڑکیاں. ایک لڑکی کا نام خمسہ تھا, خمسہ کا معنی موٹے ناک والی. ایک لڑکی کا نام نہبا تھا, نہبا کا معنی بد شکل. ایک لڑکی کا نام حربا تھا, حربا کا معنی لڑائی والی. ایک لڑکی کا نام زبا تھا, زبا کا معنی ہے موٹے موٹے یعنی رخساروں والی اور موٹے موٹے جسم کے اعضاء والی, اس کو کہتے ہیں زبا. یہ لڑکیوں کے نام تھے. لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کی ماں کس کو بنانا تھا؟ نہ زبا کو بنایا, نہ نہبا کو بنایا, نہ حربا کو بنایا, نہ خمسہ کو بنایا, بلکہ اس لڑکی کو بنایا جس کا نام ہی آمنہ تھا. آمنہ کا معنی ہے امانت والی. تو اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو میری امانت ہے وہ میری امانت آمنہ ہی کے گود میں آ سکتی ہے. تو میرے نبی کا مقام اتنا اعلیٰ تھا کہ میرے نبی کے لیے والد کا انتخاب کیا گیا, پھر والدہ کا انتخاب کیا گیا, اور والدہ کے انتخاب کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب دنیا میں پیدا کر دیا تو اس نبی کا نام محمد رکھا گیا. آپ دیکھیں ساری کائنات میں, سارے نبیوں کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا کہ محمد نام اور کسی کا نہیں ہے, اور محمد کے نام پہ غور کرے کہ محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں اس کی ذات پہ نقطہ کوئی نہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ محمد کا لفظ آپ بولیں تو دونوں لفظ مل جاتے ہیں, دونوں لفظ مل جاتے ہیں. محمد کا نام لینے سے دونوں لفظ مل جاتے ہیں, لیکن اگر اس کی سیرت کو اپنائیں تو انسانوں کے دل مل جاتے ہیں. یہ سب کچھ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اور آپ اس نام پہ غور کریں, 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے, 124,000, کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے. آپ اس محمد کے نام کو سارے نبیوں کے ناموں کے ساتھ ذرا موازنہ کریں. آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا, زکریا کا معنی اس سبق دینے والا, ادریس کا معنی درس دینے والا, یونس کا معنی انس والا, یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, یوسف کا معنی افسوس والا, موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا, اور اسی طرح عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا, اور اسی یہ نبیوں کے نام ہے. ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اور اسماعیل کا معنی اللہ کی سنی ہوئی دعا, اور اسحاق کا معنی متصل رہنے والا. یہ نبیوں کے نام ہے. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے, اور ساری دنیا سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا. وہ کیا بنتا ہے؟ تو محمد کا نام بھی اعلیٰ ہے. آپ صرف اس کی سیرت کی بات کرتے ہیں, میرا دعویٰ ہے کہ محمد کا نام ساری دنیا کے ناموں سے اعلیٰ ہے, اس کے والد کا نام ساری دنیا کے والدین سے اعلیٰ ہے, اس کی اماں کا نام ساری دنیا کے ماؤں سے اعلیٰ ہے. محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے, محمد کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے. میرے دوستو یہ نبی کا اعجاز ہے, اور یہ تو صرف نام کی بات ہے. آپ اس پیغمبر کے گھر آ جائیں, اس کے گھرانے کو دیکھیں تو اس نبی کا اعجاز کتنا ہے کہ اس نبی کے لیے اللہ نے بیویوں کا انتخاب کیا, پھر بیٹوں کا انتخاب کیا, پھر نواسوں کا انتخاب کیا. آپ دیکھیں اس نبی کے لیے خدا نے پہلی بیوی کا انتخاب کیا, اس بیوی کا نام خدیجہ تھا. آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ خدیجہ کا معنی کیا ہے. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. چونکہ محمد ساری دنیا کی خدمت کرنے والا تھا تو اس کے لیے بیوی بھی وہ چنی جو پہلے سے خدمت کرنے والی تھی. تو دیکھیے خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی, اور حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی, اور عائشہ کمانا زندہ رہنے والی, اور سودا کمانا آرام والی, اور میمونہ کمانا بختوں والی, زینب کمانا استغفار والی, ام حبیبہ کمانا پیار والی, صفیہ کمانا منتخب ہو کر آنے والی, اور اسی طرح ماریہ کمانا متصل رہنے والی, اور جویریہ کمانا پڑوس میں رہنے والی, اور ریحانہ کمانا خوشبو والی. نبی بھی خوشبو والا تھا, بیوی بھی خوشبو والی. آپ ایک ایک بیوی کے نام پہ ذرا غور کریں, یہ تو بیویوں کے نام تھے. میرے پیغمبر کے لڑکوں پہ نام پہ غور کریں. میرے نبی کے بیٹے کا نام قاسم ہے. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یوتی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, مجھے دینے والا تو اللہ ہے. تو دیکھیے نبی بھی تقسیم کرنے والا, بیٹا بھی تقسیم کرنے والا. اور آگے دیکھیے نبی کے ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے. طاہر کا معنی بھی پاک ہے, طیب کا معنی بھی پاک ہے. اور پیغمبر کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم کا معنی بزرگ ہے. نبی بھی بزرگ ہے, بیٹا بھی بزرگ ہے. اور ایک بیٹی کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. اور ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے. رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی. نبی امت کی خدمت کرنے والا, اور بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی. نبی امت کی تربیت کرنے والا, اور بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. تو نبی کی ہر چیز اعلیٰ ہے. کہو نبی کی ہر چیز. اور یہ صرف ام کلثوم کی بات نہیں. آپ دیکھیے پیغمبر کی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد ہونے والی. نبی بھی دوزخ سے آزاد ہونے والا, بیٹی بھی دوزخ سے آزاد ہونے والا. یہ ایک ایک بات کا کہ اندر نبی کی سیرت پوشیدہ ہے, اور ایک ایک چیز میں نبی کی سیرت پوشیدہ ہے, اور اس پیغمبر کا اعجاز آپ ملاحظہ فرمائیں, اس نبی کا کمال آپ ملاحظہ فرمائیں, اس نبی کی عظمت کو آپ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا. یہ بات میں نے پشاور کے ایک جلسے میں کہی کہ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا, تو ایک پٹھان نے اٹھ کر کہا فاروقی صاحب اگر اصل میں حضور نے آنا تھا حضور آ ہی جاتے, 124,000 انبیاء کو لانے کی کیا ضرورت تھی, آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, نوح کو طوفان میں لانے کی کیا ضرورت تھی, اور زکریا کو آرے کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, اور موسیٰ کو فرعون کے مقابلہ کرانے کی کیا ضرورت تھی, ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی, اور یوسف کو کنعان کے کنویں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, یعقوب کو 40 سال رولانے کی کیا ضرورت تھی, اور موسیٰ کو فرعون کا مقابلے میں لانے کی کیا ضرورت تھی. اور دیکھیے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, حضور نے آنا تھا حضور ہی آ جاتے, حضور کے بغیر کسی اور نبی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا دیکھیے حضور کے لانے کے لیے اللہ نے محفل کو سجانا تھا, بزم کو آراستہ کرنا تھا, دنیا کو بلانا تھا, آرائش کرنی تھی, زبائش کرنی تھی, محفل سجانی تھی, اور محفل سجانے کے لیے آرائش کرنے کے لیے 124,000 انبیاء کو لایا گیا. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں اپنے شہر میں, اور ایک اشتہار شائع کرتے, اس اشتہار پر سب سے موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں, اور اس کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کا نام لکھ دیتے ہیں, اشتہار شہر میں لگ جاتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے جی فلاں چوک میں آج عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے, اور چھوٹے لیکن جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو عطا اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے, چھوٹے چھوٹے مقرر لگ جاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں منتظم صاحب سے کہ جناب اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں لاتے, تو منتظم کہتے تاکہ محفل جم جائے, زیبائش ہو جائے, آرائش ہو جائے, لوگ جمع ہو جائیں, اور جس وقت رات کے 12 بجتے ہیں تو جناب علی عطا اللہ شاہ کو لایا جاتا ہے تاکہ مجمع جب فوان شباب پہ آ جاتا ہے, محفل جم جاتی ہے, زبائش ہو جاتی, آرائش ہو جاتی ہے, تو اصل میں اصل خطیب کو لایا جاتا ہے. اور میرے دوستو ہر خطیب کہتا ہے کہ یہ اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے, اصل میں تو اسی نے آنا ہے, اصل میں تو اسی کی تقریر ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا اور فطرت کا جلسہ کرنا چاہا تو اس فطرت کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام امنا کے در یتیم کا لکھ دیا, اور اس کے نیچے 124,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا, اور جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم کو لایا گیا, پھر نوح کو لایا گیا, زکریا کو لایا گیا, شیس کو لایا گیا. اور جس طرح ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے, اسی طرح ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد نے آنا ہے, اصل میں تو کملی والے نے آنا ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربنا ببعث فیہم رسولا منہم, حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں نے کہا کہ جس وقت اس دنیا کا عروج آ گیا, ساری کائنات فوان شباب پہ پہنچی, مجمع جمع ہو گیا, دنیا ساری اکٹھی ہو گئی, تو آخر میں اللہ مکے اور مدینے کے اس خطیب کو لایا جس کے لیے اس جلسے کو بلایا گیا تھا.
تاجدار ختم نبوت, جان صحابہ, علامہ فاروقی صاحب,
اسی فلسفے کو اقبال سہیل نے بیان کیا ہے. اور اقبال سہیل بڑی عجیب بات کہتا ہے, ہندوستان کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے یہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا, اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روئے عکس نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے بھی اسی فلسفے کو بیان کیا. شاعر مشرق اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. وہ گل سمجھ بھی آ رہی ہے, ہولی آخیا جی سبحان اللہ پرچا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا بھائی. ایک بندہ بول رہا ہے, میری گل نہیں تمہیں سمجھ آ رہی شاید, آ رہی ہے نا بھائی, توجہ ہے. شاعر مشرق اقبال نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا کتاب فطرت کے ساتھ, شاعر مشرق نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, اور نبض ہستی میں اونچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دستوں گریبا ہوتے، خیمے افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ اور اس نے کہا تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، اور ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، کہو یہ میرے نبی کا، اسی نبی کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا پیغمبر ایسا عظیم ہے کہ اس نبی پر، اس نبی کی ہر ادا پر قرآن بولا، توجہ کریں، اس نبی کی ہر ادا پر قرآن بولا۔ وہ پیغمبر، اس نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، اس نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہہ دیا، اس نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، اس نبی کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک بھی لسانک کا لتاجل بھی کہہ دیا، اس کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، اور اس پیغمبر کے چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، اس کے کمبل کا ذکر آیا، یا ایھا المدثر کہہ دیا، اس کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، اس کی جماعت کا ذکر آیا، قرآن نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ دیا، اور اس کے شہر کا ذکر آیا، قرآن نے لا تسمعوا بهذا البلد کہہ دیا، اس کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا، اور میرے دوستو اس پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہہ دیا، اس کے معراج کا ذکر آیا، قرآن نے سبحان الذی اسرا بعبدہ کہہ دیا، اور اس پیغمبر کے آنے کا ذکر آیا، قرآن نے قد جاءکم من اللہ رسول کہہ دیا، اس کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلنا کا شاہدن کہہ دیا، کہیں مبشرن کہہ دیا، کہیں نذیرن کہہ دیا، کہیں داعین الی اللہ کہہ دیا، اور کہیں سراج منیرا کہہ دیا۔ اس پیغمبر کے آنے پر قرآن بولا، اس نبی کے مسکرانے پہ قرآن بولا، اس کے چلنے پہ قرآن بولا، اس کے اٹھنے پہ قرآن بولا، اس کے پھرنے پہ قرآن بولا، وہ پہاڑ سے چڑھا تو قرآن بولا، وہ پہاڑ سے اترا تو قرآن بولا، وہ غار میں گیا تو قرآن بولا، وہ بازار میں گیا تو قرآن بولا، وہ جنگ میں پہنچا تو قرآن بولا، وہ مسکرایا تو قرآن بولا، نبی سجدے میں گیا تو قرآن بولا، نبی رویا تو قرآن بولا، نبی چہچہایا تو قرآن بولا، اور نبی نے دعا مانگی تو قرآن بولا، اور پیغمبر نے رشتہ دیا تو قرآن بولا، نبی نے رشتہ لیا تو قرآن بولا، اور نبی مدینے میں آیا تو قرآن بولا، نبی مکے میں پہنچا تو قرآن بولا، نبی عرش پہ گیا تو قرآن بولا، نبی فرش پہ اترا تو قرآن بولا، نبی کی ہر ادا پہ قرآن بولا، کہو نبی کی ہر ادا پہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ نبی اعلیٰ ہے، کہو نبی، جب نبی ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی اعلیٰ ہے، تو میرے دوستو جب نبی اعلیٰ ہے تو نبی جس گلی سے گزرا وہ گلی بھی اعلیٰ ہے، نبی جس رات کو آیا وہ رات بھی اعلیٰ ہے، نبی جس دن کو آیا وہ دن بھی اعلیٰ ہے، نبی جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ ہے، نبی جہاں سے گزرا وہ جگہ بھی اعلیٰ ہے، نبی جس پہاڑ پہ چڑھا وہ پہاڑ بھی اعلیٰ ہے، نبی جس رات کو آیا وہ رات بھی اعلیٰ ہے، نبی نے جو کچھ کہا وہ چیز بھی اعلیٰ ہے، نبی نے جس طرف بلایا وہ چیز بھی اعلیٰ ہے، اور نبی نے جو قرآن پڑھا وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، نبی نے جو حدیث بیان فرمائی وہ حدیث بھی اعلیٰ ہے۔ تو پھر آپ مجھے کہنے دیں، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ انسان بھی اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھیے، جب میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، توجہ ہے، میرا نبی سب سے، جب میرا نبی آپ نے سنا تو سب سے اعلیٰ ہے، تو میرے نبی کی ہر چیز سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی گفتگو اعلیٰ ہے، نبی کا مسکرانا اعلیٰ ہے۔ تو مجھے آپ کہنے دیں کہ جس بلال نے محمد کا کلمہ پڑھا وہ بلال بھی اعلیٰ ہے، اور جو علی نبی کے قدموں میں آیا وہ علی بھی اعلیٰ ہے، اور عثمان آیا تو عثمان بھی اعلیٰ ہے، ابو بکر آیا تو ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، اور عمر آیا تو عمر بھی اعلیٰ ہے۔ 144,000 صحابہ جو محمد کے دامن میں آئے وہ سارے لوگ سب سے اعلیٰ، وہ سارے لوگ، ان کا مقام کتنا اونچا ہے آپ دیکھیے، ان میں سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے۔ کس کا یہ مقام ہے؟ ابو بکر عمر کا ہے، اتنا مقام ابو بکر عمر کا، وہ اور کسی کا نہیں، وہ اور کیوں نہیں، توجہ کرے گا، ابو بکر عمر کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ابو بکر عمر کا مقام اس لیے اعلیٰ ہے کہ ابو بکر عمر آج بھی جنت میں ہے، ابو بکر عمر آج بھی، شاید لاہور کے لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ نہ ہو، کہ ابو بکر و عمر آج جنت میں کیسے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی حجرے میں حضور کی قبر ہے، اسی حجرے میں ابو بکر و عمر کی قبر ہے، اسی حجرے کو پیغمبر نے جنت قرار دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ مجھے اور تجھے جنت ملے گی یا نہیں، لیکن ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں، ابو بکر و عمر آج بھی ہر سال 30 لاکھ حاج حج کرنے جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہے کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے، عمر بھی جنت میں، ابو بکر بھی جنت میں اور عمر بھی جنت میں، سمجھ میں بات آ رہی ہے، ابو بکر بھی جنت میں اور عمر بھی جنت میں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنت میں، ایک بات اور یاد رکھیں، ابو بکر اور عمر آئے کہاں سے تھے، غور کریں، ابو بکر اور عمر آئے بھی جنت سے تھے اور گئے بھی جنت میں، آپ اس حقیقت سے شاید واقف نہ ہو کہ ابو بکر عمر کیسے جنت سے آئے تھے، حضور نے فرمایا کہ میرے حجرے کی جگہ جنت ہے، کہو میرے حجرے کی جگہ، اور اسی جگہ پہ ابو بکر عمر دفن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا، کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی جہاں سے اس کا خمیر بنایا جاتا ہے اسی جگہ پہ اس کی قبر بنائی جاتی ہے، معلوم ہوا کہ ابو بکر عمر کی قبر جہاں سے جہاں بنائی گئی ہے اسی جگہ سے اس کو بنایا گیا تھا، اسی جگہ سے ان کا خمیر بنایا گیا تھا، بھئی وہ جگہ تو جنت ہے، جس جگہ میں ابو بکر عمر موجود ہے تو اسی مٹی سے ان کا خمیر بنا تھا، تو گویا کہ ابو بکر عمر کا خمیر جنت کی جگہ سے بنا تھا، ابو بکر عمر آیا بھی جنت سے تھا گیا بھی جنت سے، ابو بکر عمر آیا بھی جنت میں گئے بھی گئے تھے نہیں گئے، مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے روزے میں کوئی قبر کی جگہ اور بھی خالی ہے، ہے نا، اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، اور اس تیسری قبر کی خالی جگہ پہ، چوتھی قبر کی خالی جگہ پہ حضرت علی دفن نہیں ہوئے، حضرت علی، حضرت عائشہ دفن نہیں ہوئی، حضرت فاطمہ دفن نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خمیر اس جگہ سے نہیں بنا تھا، ابو بکر عمر کا خمیر بنا تھا، پیغمبر کا خمیر بنا تھا، اور عیسیٰ دفن ہوں گے ان کا خمیر بنا تھا، ابو بکر عمر کی قسمت پہ قربان جاؤں کہ جن کا خمیر ایسی جگہ سے بنا جہاں سے دو نبیوں کا خمیر بنا، جہاں سے دو نبیوں کو تیار کیا گیا، دو نبیوں کا خمیر جہاں سے بنا اسی جگہ سے ابو بکر و عمر کا خمیر تیار ہوا، نہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے بھائی کوئی مقابلہ، اور ابو بکر کا مقابلہ تو جبریل بھی نہیں کر سکتا، جبریل کر سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ، ایک نبی کی زمان، نبی کے دور میں ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے، معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا، ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا، ہجرت کی رات نبی کے ساتھ صدیق نے جانا تھا، اور معراج کی رات نبی کے ساتھ جبریل نے جانا تھا، ایک فرشتوں کا سردار تھا اور ایک نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار تھا، جو فرشتوں کا سردار تھا وہ نبی کے ساتھ گیا عرش پہ، جو انسانوں کا سردار تھا وہ نبی کے ساتھ گیا فرش پہ، وہ نبی کے ساتھ گیا مدینے میں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا، کیوں؟ تاکہ دنیا اس نبی کے ساتھی کو پہلے دیکھ لے اور بعد میں پھر ہجرت کے ساتھی کو بھی دیکھ لے، اس رفیق کو بھی دیکھ لے پھر اس رفیق کو بھی دیکھ لے، اس کی وفا کو بھی دیکھ لے پھر اس کی وفا کو بھی دیکھ لے، اس کے موڑ کو بھی دیکھ لے اور اس کے توڑ کو بھی دیکھ لے، توجہ کریں ذرا، یہ معراج کی رات ہے، کہو یہ جس نے معراج کی رات نبی کے ساتھ جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا، وہ نبی کو یعنی جبریل نبی کو جگانے آیا، جو معراج کی رات نبی کے ساتھ جانے والا تھا وہ نبی کو جگانے آیا، اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا، ان دونوں میں فرق ہے، جس نے معراج کی رات جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا، جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا، اور جس نے معراج کی رات جانا تھا اس نے دیکھا کہ نبی کو سواری کی ضرورت ہے تو وہ براق لینے چلا گیا، پیغمبر کے سامنے براق پیش کر دی کہ نبی کو سواری کی ضرورت ہے، لیکن ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا بلکہ خود پیغمبر کی سواری بن گئی، اور ابو بکر نے کہا کہ یہ لذت مراد کیوں اٹھائے، ابو بکر خود نبی کی سواری بن جاتا ہے، اور آپ دیکھیے ابو بکر کے کندھے پہ نبی سوار ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی بندہ بھی کسی بندے پہ سوار ہوتا ہے؟ بھئی کوئی نبی بھی پہلے کسی نبی پہ سوار ہوا، کوئی نبی بھی کسی اور صحابی پہ پہلے کبھی سوار ہوا، اور صدیق کے کندھے پہ نبی کیوں سوار ہوا؟ یہ بھی راز دنیا کو اللہ نے بتانا تھا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی، وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ اور نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو حلیمہ ساری پہلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور نبی آج ہجرت کی رات صدیق پہ سوار ہوا تو صدیق ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ یہ اعجاز صدیق کا تھا، یہ اعجاز اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیے 124,000 نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت تھی، نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت، سنا ہے نا کہ ہر نبی کے کندھے پر مہر نبوت ہوتی ہے، لیکن صدیق تیری قسمت پہ قربان جائے، نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت ہے لیکن ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے، نبی کا وجود ہے۔ کہو نبی کا جو مقام صدیق نے پایا اس کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، لاؤ اس کا کوئی مقابلہ کرا کے دیکھو۔ یہ خلافت راشدہ ہے، آپ نے پاکستان کے حکمران دیکھے، آپ نے پاکستان کا اقتدار دیکھا، آپ نے یہ عوامی حکومت بھی دیکھی، آپ نے یہ عوام کے خادم بھی دیکھے، اور آپ کو خلافت راشدہ کے اس خادم کا نمونہ بتاتا ہوں، اس ابو بکر صدیق کی بات بتاتا ہوں جس کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا بیٹا مجھے خدر کے انہیں کپڑوں میں دفن کر دینا۔ تو بیٹے نے کہا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا خدر کے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا، اور اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے۔ یہ صدیق کا اعجاز ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر سے کسی نیکی میں نبی کی زندگی میں تو میں بڑھ نہیں سکا، چلو آج میں ایسا کام کر جاؤں کہ جس کام میں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ابو بکر خلیفہ وقت تھے، عمر نے سوچا کہ ابو بکر تو بڑے مصروف رہتے ہیں تو میں کوئی نیکی تو ایسی کر لوں جو ابو بکر نے نہ کی ہو۔ عمر کہتے ہیں میں نے سوچ کر اندازہ لگایا کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، پیغمبر کی صحابیہ ہے، نابینی عورت ہے، اور وہ پیغمبر کی صحابیہ ہے اور بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ اس کا ابو بکر کو تو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں اس عورت کی خدمت کرتا ہوں اور اس خدمت میں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ عمر کہتے ہیں میں نماز فجر کے بعد اس بوڑھی عورت کی کٹیا میں چلا گیا، میں نے پوچھا اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، روزانہ تیری خدمت کے لیے آیا کروں گا۔ اماں نے کہا بیٹا کیا خدمت کرے گا؟ تو میں نے کہا اماں میں تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا اور تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے، صفائی بھی کر گیا۔ عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا۔ دوسرے دن میں نماز فجر سے پہلے گیا تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا وہ آدمی آج بھی آ چکا ہے، پانی بھی بھر چکا ہے، صفائی بھی کر چکا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ پھر میں تیسرے دن نماز فجر سے پہلے بلکہ تہجد سے بھی پہلے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت نے کہا بیٹا وہ آدمی آج بھی صفائی کر چکا ہے لیکن پانی لینے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں گیا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا تاکہ میں دیکھوں وہ آدمی کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی میں ایک آدمی دور سے نیچے اتر رہا ہے اور پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اس کی بغل میں پانی کا برتن ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہ تیزی سے میرے قریب سے گزرنا چاہتا تھا۔ میں نے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیا، جب میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عمر کہتے ہیں کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا۔ کائنات میں کوئی مقابلہ ابو بکر عمر کا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کر سکتا نہیں۔ حضور نے فرمایا، عائشہ کو فرمایا گرو با بکر فر یوسلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ صدیق اکبر آئے اور 21 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں صدیق نے نبی کے مسلح پہ پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 21 نماز، 21 نمازیں صدیق نے نبی کے مسلح پہ پڑھا۔ کتنی نمازیں؟ دیکھو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میرا خلیفہ ہے، یہ نہیں فرمایا، اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ ہے، بلکہ ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر نبی یہ کہہ دیتا کہ بھئی ابو بکر میرا خلیفہ ہے، اعلان کر ہی دیتا تو کون سا پہاڑ گر جاتا۔ اب پیغمبر اعلان کر دیتا کہ ابو بکر میرا خلیفہ، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ خلافتیں 2 واقع ہوئی۔ خلافتیں کتنی؟ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی، ایک اللہ کی خلافت اور ایک محمد کی خلافت۔ اللہ کے خلیفہ کا نام آدم علیہ السلام ہے، حضور کے خلیفے کا نام ابو بکر صدیق ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ آدم کو بنایا، حضور نے اپنا خلیفہ ابو بکر کو بنایا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ بڑی توجہ کی ضرورت ہے تب بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے خلیفے کا نام آدم، حضور کے خلیفے کا نام ابو بکر. دیکھو ان میں مماثلت بڑی ہے، ان میں بڑی مماثلت ہے. اللہ کے خلیفے میں اور نبی کے خلیفے میں بڑی مماثلت ہے. اسی طرح جس طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بڑی مماثلت ہے. نہیں سمجھے بات نہیں. جو اللہ کے خلیفے ہیں اور نبی کا خلیفہ اس میں بڑی مماثلت ہے، اور جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اور نبی کے خلیفے کا منکر ہے ان دونوں منکروں میں بھی بڑی مماثلت ہے. اور یہ مماثلت ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھ لیے توجہ کریں، اللہ نے فرمایا آدم میرا خلیفہ، اور آدم اللہ کے زیادہ قریبی نہیں تھا، بلکہ آدم صلاحیت میں زیادہ تھا. اللہ کے زیادہ قریبی تو فرشتے تھے نا بھائی، کون تھے؟ نوری مخلوق تھی. کون زیادہ قریبی تھے؟ نوری مخلوق. تو اللہ نے نوری مخلوق کو خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ اللہ سے زیادہ قریبی تھے. تو اللہ نے اپنے زیادہ قریبی کو خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ اس کو بنایا جو صلاحیت میں زیادہ تھا. تو جب حضور کے خلیفہ بنانے کا وقت آیا، حضور نے بھی نسب میں زیادہ قریبی علی تھے، ان کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ خلیفہ ابو بکر کو بنایا. تو اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے قرب کا اعتبار نہیں کیا، صلاحیت کا اعتبار کیا. حضور نے بھی خلیفہ بنانے کے لیے قرب کا اعتبار نہیں کیا، صلاحیت کا اعتبار کیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ، اللہ نے اعلان کیا کہ آدم میرا خلیفہ، حضور نے اعلان نہیں کیا. کیوں؟ اگر حضور اعلان کر دیتے کہ ابو بکر میرا خلیفہ تو حکومت اسلامی نہ، حکومت عوامی نہ رہتی، حکومت لوگوں کے منتخب کردہ نہ رہتی. اس لیے اللہ کے نبی نے نشانی بتلائی کہ ابو بکر کو میرا خلیفہ ہونا چاہیے، اعلان نہیں کیا تاکہ منتخب خلیفہ لوگ کرے، اور لوگ خلیفہ کو منتخب کریں گے تو لوگ خلیفہ سے سوال بھی کر سکیں گے، جب اعتراض بھی کر سکیں گے، سریرا پوچھ بھی سکیں گے، اور خلافت عوامی ہو جائے گی تاکہ لوگوں کا منتخب کردہ خلیفہ ہو. اس لیے ابو بکر کو نام لے کر نبی نے نامزد نہیں کیا بلکہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ منتخب تم نے کرنا ہے، نشانی میں بتلا رہا ہوں. اور نشانی آپ نے کیا بتلائی؟ نشانی وہ بتلائی جو اللہ نے آدم کی خلافت کے لیے بتلائی، کہ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ آدم میرا خلیفہ. لیکن اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی بلکہ آدم کو آگے کر دیا، اور فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، یعنی جس کے پیچھے سجدہ کیا جائے اس کی خلافت مانی جا سکتی ہے. یہ طریقہ تو اللہ نے اختیار کیا خلافت کو منوانے کا، کہ خلافت منوانے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کو آگے کر دیا جائے اور پیچھے سے لوگ باقیوں کو کہا جائے اس کو سجدہ کرو. تو حضور نے بھی طریقہ یہی اختیار کیا کہ صدیق کو پکڑ کے آگے کر دیا اور لوگوں کو کاش کے پیچھے نماز پڑھو.
نعرہ تکبیر، جان رسالت زندہ باد، جان صحابہ زندہ باد، علامہ فاروقی صاحب زندہ
باد. ابو بکر آگے، ابو بکر آگے، لوگوں کو کاش کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، خلافت مانی گئی کہ نہیں؟ اب ذرا توجہ کریں، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو قرآن نے کہا فخرج نکل جا. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فخرج نکل جا. اور جس نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا یعنی عبداللہ ابن سبا نے، تو اس کو حضرت عثمان غنی نے مدینے سے نکال دیا، اور یہودی النسل تھا یہودیوں کو حضور نے مدینے سے نکال دیا. اور فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان کو مدینے سے نکال دو، یعنی جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہے اس کو اللہ نے نکال دیا، جو محمد کے خلیفے کا منکر تھا اس کو محمد نے نکال دیا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھیں ابھی پچھلے سال حج کے موقع پر کیا ہوا. حج کے موقع پر توجہ ہے نا بھائی؟ نہیں توجہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو ایک آدمی یہاں مرتا ہے، اس کی تمنا میری قبر مکے میں بنے. ٹھیک ہے، میرا ارادہ ہے، میری تمنا ہے کہ میں یہاں اگر مروں تو میری قبر مکے میں بنے. دیکھیے آپ نے دیکھا لاہور میں دھماکہ ہوا، اسی لاہور میں دھماکہ اسی لاہور میں ہوا، عیسائی نے یہی کا، اور قبر مدینے میں بنی. قبر کہاں بنی؟ یہ اچھی بات ہے، کہو یہ برکت والی بات ہے کہ دھماکہ یہاں ہوا قبر وہاں بنی. مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ 50 سال پڑھاتے ہندوستان میں رہے، قبر مدینے میں بنی. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہے خانہ بھون میں 40 سال اور قبر مکے میں بنی. ٹھیک ہے، بدر عالم میتھی پڑھاتے ہندوستان میں رہے انور شاہ کشمیری کا ذکر، قبر محمد کے مدینے میں عثمان غنی کے قدموں میں بنی. یہ برکت ہے، کہو یہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال حج کے موقع پر پونے 400 ایرانی مارا گیا اور ان ایرانیوں میں کسی ایک کی قبر بھی مکے میں نہیں بنی اور ان کی قبر ایران میں بنی، مرے مکے میں قبر ایران میں بنی، اس لیے کہ جو محمد کے خلیفے کا منکر ہوتا ہے حکم اس کے لیے ہے فخرج، حکم اس کے لیے ہے کافر نکل جا. تو دیکھو یہاں سے کوئی مرتا ہے تو قبر وہاں بنتی ہے اور وہاں مرتا ہے تو قبر ایران میں بنتی ہے، اس لیے کہ حکم اللہ کے خلیفے کے منکر کے لیے بھی یہی ہے کافر، اور حکم محمد کے خلیفے کے منکر کے لیے بھی یہی ہے کافر، ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزائیں دو ملی، اس کو سزائیں، اور جس نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا سزائیں اس کو بھی دو ملی، سزائیں اس کو بھی، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں ملی ایک آخرت میں ملی. دنیا میں یہ سزا ملی کہ حاجیوں کو کہہ دیا، حکم حاجیوں کو اللہ نے دے دیا کہ حج پر جائیں تو اس کو کنکریاں مارے، حج پر جائیں تو اس کو کنکریاں مارے. لوگوں نے پوچھا بھی یہاں کنکریاں کیوں مارتے ہو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے خلیفے کا منکر تھا، یعنی اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو سزا ملی پتھروں کی، اور جو محمد کے خلیفے کا منکر تھا اس کے لیے اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کو کنکریاں مارو، بلکہ اسی کو مقرر کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو مارے. نہیں سمجھے میری بات؟ اسی کو مقرر کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو مارے. بھئی اب اپنے آپ کو وہ کیا مارے؟ اپنے آپ کو وہ پتھر مارے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو چھریاں مارے. کیا مارے؟ اب دیکھو چھری میں ماروں تو مجھ پر پرچہ ہو جائے، چھری آپ مارے آپ پر پرچہ ہو جائے، تیرا بھی پینٹ لگ جائے. اس لیے کبھی آپ کیوں چھریاں مارتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انتظام میں ہی کروں گا کہ ایسا انتظام کروں گا کہ پرچہ کسی پر بھی نہ ہو، پرچہ کسی پر، صرف پرچہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے انتظام، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ اپنے آپ کو مارتے نہیں، بلکہ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا کہ وہ درخواست لے کر ڈی سی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت دی جائے، جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تعزیہ کی اجازت دے، ہمیں ماتم کی اجازت دے، لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت دی جائے، تو ڈی سی دیتا ہے اجازت کہ بالکل اجازت دی جاتی ہے، کوئی اعتراض نہیں. صرف اجازت نہیں، صرف اجازت نہیں بلکہ پولیس کا پہرا لگا دیا جاتا ہے. بھئی پولیس کا پہرا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو مار رہے ہیں. پولیس تو اس لیے آتی ہے تاکہ امن پیدا کرے، کوئی کسی کو نہ مارے. بھئی وہ تو خود ہی مار رہے ہیں. پولیس لیے اس لیے آتی ہے کہ ان کو چونکہ اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے، کوئی اور آدمی ان کو آ کر روکے نا، کوئی اور آدمی ان کو آ کر روکے نا. اگر کوئی اور روکے گا تو سزا کیسے پوری ہوگی؟ تو اس لیے پہرا اللہ نے پولیس کا لگا دیا. پہرا کس کا لگا دیا؟ بند کرا دیا تاکہ یہ آ کر کہیں روکے نا. داخلہ بند ہوتا ہے کہ محرم میں، حالانکہ رمی الاول میں کسی مولوی کا کسی شہر میں داخلہ بند نہیں ہوتا، تو محرم میں مولویوں کا داخلہ بند ہوتا ہے تاکہ یہ ان کو کوئی اپنے آپ کو مارنے سے نہ روکے، یہ مارتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو سزا اپنی بھگتتے چلے جائیں اور قیامت تک ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بھائی پاکستان میں کوئی چھری اپنے آپ کو مارے نا تو پرچہ بن جاتا ہے خودکشی کا، بنتا ہے کہ نہیں؟ میں خودکشی کا بنتا ہے، گورنمنٹ اس کو گرفتار کر لیتی ہے. باہر کے ملکوں میں دیکھو کہ باہر کے ملکوں میں کوئی اپنے آپ کو مارے تو اس کو بھی پرچہ، اس پر بھی خودکشی کا بن جاتا ہے. لیکن یہاں ایسی عجیب قوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرتی ہے اور اس کو گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے کہ بھی تم اپنے آپ کو مار سکتے ہو، تم پر کوئی پرچہ نہیں ہوگا. اور ان پاگلوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اپنے آپ کو تو دنیا میں کسی نے کبھی نہیں مارا لیکن یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. کن
ایک اور بات سمجھیں، توجہ ہے، ان کو ایک سزا اور ملی جو اللہ کے خلیفے کے منکر کو نہیں ملی، جو اللہ کے خلیفے کے منکر کو، وہ سزا بڑی عجیب تھی، وہ سزا ہے کالے کپڑوں کی، وہ سزا ہے، آپ کہو گے کالا کالا لباس تو یہ کون سی سزا ہے، کپڑے سفید پہن لیے یا کپڑے کالے پہن لیے، اس میں کیا سزا ہے؟ تو میں نے ربی کی جب یہ حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو اقدا حل ہو گیا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی سزا ہے، چلو ایک آدمی نے جہنم میں جانا ہے، اس نے لباس پہن لیا تو کیا حرج ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بات نہیں، مجھے آپ پوچھے کہ فاروقی صاحب آپ نے صبح 10 بجے کہاں جانا ہے، تو میں کہوں میں نے فیصل آباد جانا ہے، تو آپ کہیں گے یار پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، لیکن اگر صبح 10 بجے آپ میرے پاس آئے اور آپ مجھے آ کر دیکھیں کہ میں غسل کر کے کپڑے پہن چکا ہوں، کپڑے بدل چکا ہوں اور میں نے کپڑے پہن لیے، تو آپ کہیں گے یار اب شک نہیں رہا اس کے جانے میں، نہیں جلدی میری بات، اب شک نہیں رہا اس کے جانے میں، اس لیے کہ یہ تو کپڑے پہن چکا ہے، اس لیے کہ یہ ہندوؤں نے جہنم میں جانا ہے پتہ نہیں کب جانا ہے، یہودیوں نے جانا ہے پتہ نہیں کب جانا ہے، قادیانیوں نے جانا ہے پتہ نہیں کس تاریخ کو جانا ہے، لیکن ہم نے اس جماعت کو دیکھا کہ یہ تو کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم نے سمجھا یہ تو جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ تو جا رہی ہے کہ نہیں، اور پھر آپ دیکھیں جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا، نام اس کا بھی شین سے شروع ہوا، نام اس کا بھی شین سے شروع ہوا، اور جس نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا، نام اس کا بھی شین سے شروع ہوا، تو یہ بھی آپس میں بڑی مطابقت ہے، یہ بھی آپس میں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ ایک بات یاد رکھیں، جس نے صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا، صحابیت کا انکار کیا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کافر ہونے میں، یہ بات یاد رکھیں، خمینی صاحب کی کتاب ابھی تازہ چھپی ہے ایران سے، اس کتاب کے 119 صفحے پر، کتاب کا نام ہے کشف الاسرار، اس کشف الاسرار کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر دائرہ اسلام سے خارج تھا، عمر فاروق پہ کفر کا فتویٰ لگایا، جو عمر فاروق کو کافر کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اب دیکھو خمینی کے ایک خطبہ چھپا ہے اتحاد و یکجہتی کے نام پر، ملتان کے ایرانی سفارت خانے کے کونسلیٹ میں شائع کیا ہے، اور اس میں اس نے لکھا کہ تمام انبیاء اپنے اپنے مشنوں میں ناکام ہو گئے، جو نبی کو ناکام کہے وہ مسلمان، ایک بات یاد رکھیں، ایران کا ریڈیو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہتا ہے، ٹیلی ویژن علمبردار اسلام کا اپنے آپ کو کہتا ہے، اخبارات کہتے ہیں، لاہور کا دانشور، لاہور کا پڑھا لکھا، لاہور کا پی سی ایس افسر، لاہور کے سی ایس پی افسران، ڈی سی ایس پی، سیکٹری کمشنر، ڈی آئی جی، یہ کہتے ہوں گے کہ جی شیعہ بھی مسلمانوں کی طرح ایک فرقہ ہے، مسلمانوں کا فرقہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے آپ کو، جس آدمی نے شیعہ مذہب کے عقائد کا مطالعہ نہیں کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن جس نے شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے اسی طرح شیعہ کی کتاب اصول کافی ہے، جس میں لکھا ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء نے لکھا ہے، یہ موجودہ قرآن نامکمل کتاب ہے، اصل قرآن 17,000 ایسے والا ہے جو امام مہدی کے پاس غار میں موجود ہے، یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے، اس کی آیتوں کو ابو بکر عمر نے تبدیل کر دیا، ٹھہر تو جا گل سمجھ لیا کر، گل بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، اور توجہ ہے، میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ شیعہ کو مسلمان سمجھ کر اپنی لڑکی کا رشتہ دے ساری زندگی اس کو ساتھ اس کو ذرا کرائے، آپ اس کا قربانی میں حصہ ڈالیں، آپ اس کو ووٹ دیں گے، آپ جناب علی اس کو اپنا بھائی کہیں گے، کون سا بھائی، جو قرآن کا منکر ہے وہ تیرا بھائی ہو سکتا ہے، جو ابو بکر کو کافر کہے وہ تیرا بھائی ہو سکتا ہے، جو عائشہ کو نعوذ باللہ بازاری عورت کہے وہ تیرا بھائی ہو سکتا ہے، اپنے عقیدے کو درست کر، اپنے ایمان کو درست کر، پہلے رافضی کی حکومت قائم نہیں تھی، اب ایک ایران کا ملک کفر تو اسلام کا لبادہ اڑا کر پروپیگنڈا کر رہا ہے، اب علماء پر فرض ہے کہ کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دکھائیں، ٹھیک ہے یا نہیں، ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، جو مولوی جو پیر اس کفر کو ننگا نہیں کرتا وہ بزدل ہے، وہ نبی کے نبوت کا وارث نہیں ہو سکتا. آج یہ فرض ہے کہ کفر اسلام کے لبادے میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں 17,000. وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں. اور مسلمانوں کے قرآن کی آیتیں 6,666. اور وہ کہتے ہیں آیتیں کتنی ہیں؟ 17,000. اب دیکھو ملا باقر مدرسی جو شیعہ کا ایک دوسرا امام ہے، وہ جلاء العیون کتاب کا نام یاد رکھو، جلاء العیون. اس جلاء العیون کے اندر ملا باقر مدرسی کہتا ہے ہمارے قرآن کا سائز 70 گز لمبا ہے. سائز کتنا ہے؟ میں نے کہا اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز، کھول دیا جائے تو 140 گز. تو 140 گز اگر قرآن ہو اتنا بڑا لمبا چوڑا، تو اتنا لمبا چوڑا قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے. اتنا لمبا چوڑا یہ قرآن ہوا، یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں. اور اگر آپ اس کو 3 کے ساتھ ذرا دیکھ کر 140 کے فوٹ بنائیں، فوٹ بنا کر دیکھ لیں کتنے فوٹ بنیں گے. سبحان اللہ، فوٹ کتنے بنے؟ 400 ہی. میں آپ سے اللہ کی شان سے قربان جائیے، جس مذہب کا قرآن ہی 420 فٹ ہوئے، انہوں کا سارا مذہب ہی 420. آپ سے انہوں کا سارا مذہب ہی، انہوں کا سارا مذہب ہی 420. میں نے فیصل آباد میں ایک جلسے میں آخیا کہ لوگوں کو ہمیں قرآن منظور. ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندہ جی سانو تو منظور نہیں. میں کیا کیوں نہیں منظور؟ کہندہ اس واسطے کہ میرے تے مقام کی جگہ 3.5 مرلے ہیں، اتنے تو کھلنا ہی نہیں. میرے مقام کی جگہ 3.5 مرلے ہیں، اتنے تو یہ قرآن کھلنا ہی نہیں. کھلنا میں کیا کھلنا آرام ہی نہیں، کیونکہ مسلم لیگ بھی 7 مرلے دے رہی ہے، کھلنا اتنے بھی نہیں. مسلم لیگ بھی تو کھلنا اوتھے بھی نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب شیعہ سنی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. اس نے کہا مولانا حق نواز جنگوی تو کہتا ہے نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک ہو سکتا ہے، اس کی اپنی رائے ہے. میں نے کہا اس طرح ہو سکتا ہے کہ شیعہ سے، میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا امام غار میں ہے اور وہ ابھی آیا نہیں، ابھی آیا اور قرآن بھی اس کے پاس ہے، امام کے پاس، اور وہ غار میں ہے اور سرہ بن رہا ہے، ایک بغداد ایران میں، عراق میں غار ہے، وہ قیامت کے قریب آئے گا. تو میں نے کہا جب تک تمہارا امام نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جاؤ، اس وقت تک ہمارے امام کے، ہمارا امام ابو حنیفہ آ چکا ہے، اس امام کے پیچھے لگ جاؤ، اور جب تمہارا امام آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جب تمہارا امام آ جائے گا ہم اس کے. تو اس نے کہا کہ ہمارا امام شاید نہ ہی آئے. تو میں نے کہا پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم اپنے امام کی قسمت کو روو. میرے دوستو، سنی نوجوانوں، انجمن سپاہ صحابہ، پورے پاکستان میں ابو بکر و عمر کے دشمنوں کو ننگا کر کے ان کے کفر کو گلی گلی میں آشکار کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان ایک کافر کو مسلمان مت سمجھے. ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے مولوی، مولویوں کا کام کافر بنانا ہے. جب مرزا قادیانی کو علماء نے کافر کہا تو بابوؤں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، انگریز کے بابوؤں نے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولویوں کا کام ایک دوسرے کو کافر بنانا ہے، مولوی کا کام، علماء حق کا کام کسی کو کافر بنانا نہیں ہے بلکہ کافر بتانا. کافر جو کافر ہو اور اسلام کی شکل میں آئے، علماء حق کا کام ہے کہ اس کے کفر کا لوگوں کو بتائیں تاکہ کفر اسلام کے لبادے میں نہ آئے، تاکہ کفر اسلام کے لبادے میں. دیکھو قادیانی کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے قادیانی، دھوکہ نہیں کرتے، کرتے ہیں نا بھائی؟ تو آخر 100 سال علماء نے جد و جہد کی، انہیں قادیانیوں کو جن کا نام لینا سٹیج پر خلاف قانون تھا، 1974 کی قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. دیا یا نہیں؟ جب ان کا کفر آشکار ہو گیا. آج خمینی کی کتابیں جس وقت پوری دنیا میں عام ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہ کفر ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دنیا میں آ رہا ہے. اس کفر کو اسلام سے علیحدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو مسلمان کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو بکر عمر کو کافر کہنا اسلام ہو گیا, قرآن کو نامکمل کہنا اسلام ہو گیا, عائشہ کو بغاری عورت کہنا اسلام ہو گیا, اور نعوذ باللہ ابو بکر عمر کو فرعون اور نمرود کہنا اسلام ہو گیا. پھر اسلام تو یہ ہو گیا, پھر اسلام اور کفر کا تو فرق کوئی نہ رہا. فرق رہا کوئی؟ میرے دوستو, اگر کوئی شیعہ میری بات سن رہا ہے تو وہ اس بات پہ غور کرے, ہمیں تمہاری ذات سے کوئی دشمنی نہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تمہارے عقائد سے اختلاف ہے. اگر تم اس موجودہ قرآن کو تمہارے ائمہ نامکمل کتاب کہیں اور تم اس کو مانو, ہم تمہیں مسلمان کیسے کہیں؟ ہمارے ساتھ دلیل سے بات کرو. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے جو قرآن کی ایک آیت اور ایک لفظ کا منکر ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو یہ کہے کہ دو حصے قرآن امام مہدی کے پاس غار میں چھپا ہوا ہے, ہم اس کو مسلمان کہہ دیں؟ حکومت کے ڈر سے, جگیردار کے ڈر سے, چودھری کے ڈر سے, قانون کے ڈر سے, عدالت کے ڈر سے ہم اس کو مسلمان کہیں اور ہم مداحنت سے کام لیں, ہم بزدل بن جائیں, ہم چوپ شاہ بن جائیں, ہم اپنا فرنگا پورا نہ کریں, ہم اس کفر کو ننگا نہ کریں, اس بدل سے پردہ نہ اٹھائیں. میں ایسی مولویت کا قائل نہیں ہوں. میں میرا مجھے میرے اکابر دیوبند کے علماء نے یہ سبق سکھایا ہے کہ کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرو تاکہ امت مسلمہ دھوکے میں مت پڑے. ٹھیک ہے, تاکہ امت مسلمہ دھوکے میں, ہم اس امت کے دھوکے سے بچانا چاہتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں, کوئی ذاتی دشمنی نہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, اگر عمر فاروق کو خمینی نے کافر لکھا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. خمینی کی کتاب کشف الاسرار 119 صفحہ یاد رکھیں, ہر وقت میرے پاس وہ کتاب حوالے کے لیے رہتی ہے, لیکن آج وہ کتاب میرے شاید بیگ میں نہیں ہے, ورنہ میں خمینی کی لکھی ہوئی کتاب آج تمہیں دکھاتا. عمر کو کہا تھا اور پھر اس میں یہ لکھا کہ قرآن پاک میں جس جگہ نمرود اور حامان اور قارون کا ذکر ہے اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. کتنی عجیب بات. اس کے بعد مسلمان خمینی کو کہیں؟ اس لیے کہیں کہ وہ پردہ کراتا ہے ایران میں, پردے کا نام اسلام ہے. میرے دوستو, عقیدے کو درست کرو, دشمنی کسی کے ساتھ نہیں. دشمنی کسی کے ساتھ, عقیدہ واضح کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور میرے دوستو, ہمارے اکابر علماء اہل سنت علماء دیوبند کا یہی امتیاز ہے کہ انہوں نے ہر دور کے باطل سے ٹکر لی. قادیانیوں کا مقابلہ کیا, اہل شرک کا مقابلہ کیا, پرویزیت کا مقابلہ کیا, جو کفر تھا اس کو علیحدہ کیا, جو اسلام تھا اس کو علیحدہ کیا. ٹھیک ہے, مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ تھا, کتنے بڑے نبی کے عاشق تھے. مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں, حضور کے روضے سے 7 میل پہلے جوتا اتار دیتے ہیں. کسی نے کہا, حضرت جی آپ کے پاؤں میں پتھر چبھیں گے. فرمایا, بات پتھروں کی نہیں, میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید اس جگہ پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہوں اور نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے. ہائے, قاسم نانوتوی نبی کے روضے پہ کھڑا ہے 3 دن تک. ہائے, روضے پہ روتا رہا, باہر نکلا تو شاگردوں نے پوچھا کیسے بنی. فرمایا, میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور نشہ رنگ لایا پھیلانے سے پہلے. اور حضرت نانوتوی نے حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. وہ نبی کا عاشق تھا, وہ قاسم نانوتوی جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ شافعی کونوں مکان کی راہ دکھلاتا رہا اور گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں منقدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شورش نے کہا کہ اس زمین پر اثر حاضر کا فقیہ ہے بے مثال. اس زمین پر اثر حاضر کا فقیہ ہے بے مثال, سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور شورش کشمیری نے مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے بارے میں فرمایا کہ گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. وہ شیخ الہند محمود الحسن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. شیخ الہند نے نبی کے عشق میں ایک شعر کہا ہے, آپ کا ذوق تازہ ہے, ذوق تازہ ہے, اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو سناتا ہوں کہ شیخ الہند نے نبی کی شان میں ایک ایسا مصرع اور ایک ایسا شعر کہا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے شعراء کا کلام ایک طرف رکھیں اور شیخ الہند کا وہ شعر ایک طرف رکھیں. مولانا شیخ الہند محمود الحسن کون ہے؟ دارال علوم دیوبند کا پہلا شاگرد اور پہلا استاد جس کے 32,000 شاگرد پیدا ہوئے. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کا پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تھا. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے دوسرے شاگرد کا نام عبید اللہ سندھی تھا. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے ایک شاگرد کا نام مفتی کفایت اللہ دہلوی تھا. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے ایک شاگرد انور شاہ کشمیری تھے جس نے بخاری شریف کی شرح لکھ کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی تھا جس نے 14 سال رسول اللہ کے روضے پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی تھی. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی تھا جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا. وہ شیخ الہند جنت کو خطاب کرتا, کس کو خطاب کرتا؟ شیخ الہند محمود الحسن جنت کو خطاب کیا. بڑا عجیب خطاب ہے. شیخ الہند نے جنت کو خطاب کر کے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. حور و قصور, قصور کسر کی جمع ہے, اس کا معنی محلات. شیخ الہند نے جنت کو خطاب کر کے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا. وہ تبلیغی جماعت جو 11 آدمیوں پر مشتمل پانی پتو کرنال سے چلی تھی, آج پوری دنیا کے 180 ملکوں میں محمد کا قرآن پہنچا رہے ہیں. وہ شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد تھا. میرے دوستو, وہ علم جو قاسم نانوتوی نے دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر بڑھایا, وہ قرآن کا علم, وہ حدیث کا علم قاسم نانوتوی نے کہاں سے سیکھا تھا؟ دیوبند تو ایک مدرسے کا نام ہے, دیوبند تو ایک جگہ کا نام ہے, کوئی مسلک دیوبند سے پیدا نہیں ہوا. دیوبند کا مسلک وہی ہے جو شاہ ولی اللہ کا مسلک ہے, جو صحابہ کا مسلک ہے, جو رسول اللہ کا دین ہے. اور دیوبند اہل سنت والجماعت کی سچی جماعت کا نام ہے. دیوبند اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس نے ہر کفر کا مقابلہ کیا, ہر باطل کا مقابلہ کیا. دیوبند کے علماء نے دیوبند کے مدرسے کے ذریعے پوری دنیا میں 80,000 مدارس قائم کیے. دیوبند کے مدرسے کے ذریعے پوری دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ علماء قائم کیے. ہر جگہ مدرسے بنائے, مسجدیں بنائی, مکاتب بنائے, قاری بٹھائے, علماء بنائے, مفکر پیدا کیے, محدث پیدا کیے, مصطفیٰ سالار پیدا کیے, حکیم پیدا کیے, دانا پیدا کیے, قوموں کی قیادت کی, ملکوں کی قیادت کی, قرآن کی شرح کرنے والے, حدیث کی شرح کرنے والے, فقہ کے مسئلے لکھنے والے. جو بندے گھر گھر کے اندر علماء پیدا کر دیے. میرے دوستو, علماء دیوبند ایک شجرہ رکھتے ہیں. علماء دیوبند کی تاریخ کوئی طبقے کے عام کی طرح نہیں ہے کہ جس کا شجرہ نصب کوئی نہ ہو. ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا شجرہ ہی کوئی نہیں. تالی شاہ سے شجرہ شروع ہوا, ککر شاہ پہ ختم ہو گیا. ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا شجرہ حلوے کی رکابی سے شروع ہوا, کھیر کی پلیٹ پہ ختم ہو گیا. علماء دیوبند ایسی جماعت نہیں. دیوبند کے علماء کا شجرہ ہے جو شاہ ولی اللہ سے ہوتا ہوا گنبد خضرا تک پہنچتا. ٹھیک ہے, مولانا قاسم نانوتوی جو علم قرآن و حدیث کا سیکھا, کس سے سیکھا؟ شاہ اسحاق سے, شاہ اسحاق نے شاہ عبدالغنی سے, شاہ عبدالغنی نے شاہ عبدالعزیز سے, شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے, علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن صبی سے, شیخ ربیع بن صبی نے شیخ اسامہ الدین صاحب کنزر المال سے, شیخ اسامہ الدین نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے, امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے, حضرت حماد نے انس بن مالک سے, انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے, عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ. جو علم دیوبند میں بیٹھ کر قاسم نانوتوی نے پڑھایا, اس علم کا شجرہ مدینے تک پہنچتا ہے. اس علم کا شجرہ مدینے, علماء دیوبند کا علم مدینے سے آیا ہے. علماء دیوبند کا شجرہ گنبد خضرا تک پہنچتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, قادری بھی ہیں. علماء دیوبند چاروں سلسلوں میں, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے غلام ہیں. علماء دیوبند اولیاء کے غلام ہیں. ولی ہو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, ولی ہو خواجہ قطب الدین بختیار کا عراقی جیسا، ولی ہو خواجہ سید علی حجویری جیسا، ولی ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسا، ولی ہو سلطان العارفین سلطان باہو جیسا، ولی ہو خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی جیسا، ولی ہو خواجہ لال شہباز قلندر جیسا، اور ولی ہو حضرت مجدد الفسانی جیسا، ولی ہو حاجی امداد اللہ بہادر مکی جیسا، ایسے اولیاء اللہ کے پاؤں کی مٹی اور علماء دیوبند کی آنکھوں کا سرما۔ میرے دوستو باتیں کرنا بڑا آسان ہے، میں نے کہا چاروں اولیاء اللہ کے چاروں سلسلے علماء دیوبند سے ملتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی سب کو رحمت اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ولایت کا سبق حاصل کیا چاروں سلسلوں میں، کس سے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبدالباری سے، شیخ عبدالباری نے شیخ عبدالحادی سے، شیخ عبدالحادی نے شیخ عزدین سے، شیخ عزدین نے شیخ عبدالحق روغنوی سے، شیخ عبدالحق روغنوی نے خواجہ جلال الدین خانیسری سے، خواجہ جلال الدین خانیسری نے شیخ عبدالقدوس گنگوئی سے، شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاء الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی میری سے، خواجہ معین الدین چشتی میری نے خواجہ علی حجویری سے، خواجہ علی حجویری نے خواجہ محمد بن احمد سے، خواجہ محمد بن احمد نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن ہدارہ سے، سلطان ابن ہدارہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے، خواجہ فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ۔ علماء دیوبند کا علم بھی مدینے سے آیا ہے، علماء دیوبند کا علم بھی مدینے سے آیا اور علماء دیوبند کی ولایت بھی مدینے سے آئی ہے، اسی لیے ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا ہے علماء دیوبند کی شان میں کہ اس وادی کل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اے آن ہمارے افسانے میں دیوار چمن سے زندہ تک سوار سوارا ہے ہم نے، اس ملک کے گیسوئے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اس ملک کے مسائل کا حل دلیپ کمار نہیں ہے، اس ملک کے مسائل کا حل دلیپ کمار، ایک فنکار ایک کنجر ہندوستان سے آیا ساری حکومت اس کا طواف کرنے لگی، لگی کہ نہیں لگی؟ اخبار میں ایڈیشن دلیپ کمار کا چھپ سکتا ہے، اخبار میں ایڈیشن ابو بکر عمر کا نہیں چھپ سکتا، اخبار میں ایڈیشن میر معاویہ کا نہیں چھپ سکتا، اخبار میں ایڈیشن قاسم ننوتری شیخ محمود الحسن کی تاریخ کا نہیں چھپ سکتا، ایک کنجر آیا ہے، حکومت اس کے پیچھے ہے، لیڈر اس کے پیچھے ہیں، عوام اس کے پیچھے، یہ اسلام کا ملک ہے، یہ اسلام کی حکومت ہے، مبارک ہو تمہیں اسلام، دلیپ کمار کا اسلام تمہیں مبارک ہو، یہ ہماری حکومت ٹھیک ہے نا بھائی، بہت اچھی۔ راول پنڈی کا شان ہے کتنا عظیم تھا، اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت عطا فرمائی، بڑے لوگ ضائع ہوئے، ہزاروں انسان شہید ہوئے، ہزاروں، ہماری حکومت نے تو سو بتائے ہیں، ہزاروں انسان شہید، اخبار میں یہ بات کہنی پڑی کہ 4000 آدمی لاپتا ہے، کہاں گیا؟ 1500 آدمی تو وہاں متجن ہوتا ہے ڈیپو پر، یہ حکومت کی نااہلی کی دلیل ہے، کس کی دلیل ہے؟ نا اہلی، اس یہ ہماری ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، بے گناہ انسان مر گئے، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اگر غیرت ہوتی حکومت میں حکومت استعفیٰ دے، لیکن یہ کیسے تھی؟ وہ وزیر نہیں استعفیٰ دندا، رانا نعیم دفاع کا وزیر، جب بھی ذمہ داری بنا رہا وہ کہنا میں کسی تو کاٹا، میں کیوں استعفیٰ دیا، لے لیں ٹھیک ہے، سب وہی چمبر جاؤ اس حکومت میں، کھا دو جو لگ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی، دنیا ساری مر جائے کوئی گل نہیں، سب اچھا ہے، جیل میں کیا ہوتا ہے، صبح کو آدمی کھانسی کرتا ہے تو وہ درواز گھنٹی بجاتا ہے، کہتا ہے سب اچھا، بندہ اندر کھانسی چڑھ گیا، کہنا سب اچھا ہے، یہ تو حادثے ہو رہے ہیں، ڈیپو پھٹ گیا، ہزارہ بندے مر گئے، کہتے ہیں سب اچھا، ٹھیک ہے، وقت کیا مطلب، ہماری کرسی کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن یاد رکھو جنرل دیا صاحب اس حقیقت کو یاد رکھو جو قاضی احسان احمد شجاع وادی نے کہی تھی ایوب خان سے، کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، ایسے لوگ آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن اللہ نے ان کی کرسی کو الٹ کر بتا دیا کہ کرسی صرف ایپل کرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی کی کرسی مضبوط نہیں، ٹھیک، یہ ایک اعلان ہے۔ علماء دیوبند کی تاریخ پر مشتمل ایک کتاب ہے تاریخ کالا پانی، جس میں مولانا جعفر تھانیسری کے بڑے دردناک واقعات کالا پانی جزیرہ انڈمان کے درج کیے گئے ہیں. ان کی کہانی، ان کی زبانی بڑی معلوماتی کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے. ہر نوجوان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے چند نسخے باہر ہمارے ساتھی کے پاس موجود ہوں گے. سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہر نوجوان، ہر آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرے اور ہر آدمی یہ نسخے لے جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا سیدنا محمد. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرما، حضور کی محبت اے اللہ ہمیں نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، قاری غلام مصطفیٰ ان کے ساتھیوں اور معاونین کو ترقی عطا فرما. اے اللہ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بنا، صحیح معنی میں حضور کے ساتھ محبت کرنے والا بنا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد. Thank you.